السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة ألم نشرح، اس کا نام الشرح بھی ہے، ألم نشرح اس کے پہلے دو الفاظ سے ألم نشرح اور اسی سے الشرح، اور اسی طرح انشراح انشراح، یہ تینوں نام آئے ہیں، مطلب معنی شرح کھولنا، نور ہدایت کے لیے دل کا وسیع ہونا، شرح صدر، یہ شق صدر نہیں ہے، شق صدر ایک فزیکل آپریشن کہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاق کیا گیا، وہ شق صدر کہلاتا ہے، اور شرح صدر دل کا نور ہدایت کے لیے، یعنی روحانی طور پر کھولنا، کشادہ کرنا، یعنی روحانی اعتبار سے، نہ کہ جسمانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے شق صدر اور روحانی اعتبار سے شرح صدر، یہاں روحانی اعتبار سے شرح صدر کا ذکر ہوا، نور ہدایت کے لیے دل کا وسیع ہونا، یعنی نشرح بمعنی نورناہو وسعناہو، ہم نے اسے منور کیا، ہم نے اسے وسیع کیا، یہ ضیق صدر دل کی تنگی، خاص طور پر جو ایک جکڑن ہوتی ہے دل کے اندر، گھٹن ہوتی ہے جس کو آپ انگزائٹی یا ڈپریشن کہہ سکتے ہیں، جو مختلف ذمہ داریوں، مشکلات، مسائل کی وجہ سے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات بیماریوں کی وجہ سے بھی، جیسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کرونا میں پھیپھڑوں کے متاثر ہونے کی وجہ سے سینے کی گھٹن اور دل پر بوجھ ہوتا ہے، یہ جکڑن اسے موت تک لے جاتی، تو یہ اتنی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، یہاں ضیق صدر کا اپوزٹ شرح صدر ہے، اور انداز یہ دیکھیں کہ اللہ نے بن مانگے عطا کیا ہے، یہ وہ چیز ہے، آپ کہیں کہ دل کی آنکھ، دل کا دروازہ، دل کا دیکھنا، جسے آپ بصیرت کہیں، وسعت کہیں، وسعت قلبی، کشادگی کہیں، دل کا کھلنا کہیں، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، انر وزڈم، اسپیشیس کلیئرٹی، یہ کس نے کیا؟ بن مانگے دیا، ہی از دی ون ہو ٹرانسفارم سفوکیشن انٹو سیرینٹی، کنفیوژن انٹو انسائٹ اینڈ نیرونیس انٹو اے وائٹنگ لائٹ دیٹ اے پرسن نیور ایون آسکڈ فار بٹ اللہ اسٹل گرانٹیڈ، یہ نبیوں کی دعا ہے، موسیٰ نے مانگی ہے، آپ نے وہ دعا سورہ طٰہٰ میں پڑھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ سوال ہے، یہ مانگنا ہے، یہ دعا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، اللہ میرا سینہ کھول دے، تیری حکمتوں میں سے کچھ حکمتیں مجھے بھی سمجھا دے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے دکھا دے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، ولکن لیطمئن قلبی ربی ارنی کیف تحیی الموتا، اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، یہ سب دیکھنا، میرا ایمان تو پہلے ہے لیکن اطمینان نصیب ہو جائے گا، اطمینان قلب، شرح صدر مینس اطمینان قلب، یہ اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا، موسیٰ نے مانگا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کیا ہم نے تجھے عطا نہیں کیا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، یہ اللہ کی عطاؤں کا سلسلہ ہے، جو یہاں سے نہیں بلکہ سورہ الضحیٰ سے شروع ہوا ہے، دونوں صورتوں میں مماثلت ہے، سملیرٹی، انداز بھی وہی، اگر اس سورت کی آیت دیکھیں، الم یجید کا یتیمن فآوا، یہاں الم نشرح لک صدرک، اور یہ تو آپ جان ہی چکے ہیں، بلکہ ہر زبان میں یہ انداز ہوتا ہے کہ جب سوال کے ساتھ نفی ہو تو وہ اثبات ہوتا ہے، انکار نہیں اثبات ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں استفہام برائے تقریر، الم کیا نہیں یعنی یقیناً. اسی لیے بعض مفسرین نے تفسیر میں الم نشرح یعنی قد شرحنا یہ کیا کہ تحقیق، یقیناً ہم نے کھولا، الم نشرح کیا نہیں کھولا یعنی یقیناً ہم نے کھولا، یہ ہے اس کا معنی مراد، الم نشرح لک صدرک. اور پھر جس طرح سورہ الزحا میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ رہا ہے، بار بار آپ دیکھیں کہ مخاطب کا صیغہ ودعک ربک یعطیک ربک فترضا یجیدک واوا جادہ کا واوا جادہ کا، یہ بار بار آیا دو آیات میں. پھر لا تقہر لا تنہر اور ربی کا فحدث، یہ سب مخاطب کے صیغے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. اس میں بھی وہی ہے، نشرح لک صدرک وزرک ظہرک لک ذکرک فراغت فانصب ربک فارغب. تو ان دونوں صورتوں کا موضوع یعنی ٹاپک بھی ایک ہی ہے، اور وہ ہے احسانات کا ذکر. یہی وجہ ہے کہ ان دو صورتوں کے مضمون کے اعتبار سے بعض صحابہ پڑھتے ہوئے بسم اللہ سکپ کر دیتے، گویا اسے تشریح میں معنی میں ایک ہی سمجھتے، کہ گویا یہ جیسے ایک ہی ٹاپک ہے. ایک رکوع اور آٹھ آیات ہیں، پڑھنے میں چھوٹی سی لیکن نصیحت میں، امید میں، یقین میں، تسلی میں، دل کے اطمینان میں، رب سے تعلق میں، رب کے وعدوں میں، ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ نہیں، ہر ہر حرف موٹیویشن ہے، ہوپ ہے. ڈیفیکلٹیز، پرابلمز، ایشوز، برڈنز، مشکلات، غم، بیماریاں، دکھ، تکلیف سے نکلنے کا راستہ ہے. ایک لفظ بولتے طفل تسلی، یعنی بچے کو بہلانا، یہ الہی تسلی ہے. آپ اندازہ کیجئے، الہی تسلی، مشکل کے شکار انسان کے لیے، مصیبت میں مبتلا فرد کے لیے الہی تسلی ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. چونکہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یعنی صرف امت کو وعدہ نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت اور گارنٹی اور ضمانت اور وعدوں کی تکمیل، کیونکہ صیغے جو ماضی کے ساتھ ہیں، اور پتہ ہے آپ کو کہ جب فیوچر کی کسی چیز کے لیے ماضی کا صیغہ بولا جائے پاسٹ کا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی جس طرح کسی چیز کا ہو جانا حتمی ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ واقعی گارنٹی والی بات ہو جو چکا ہے، اس میں کوئی شک ہے، تو ایسے ہی ان چیزوں کی عطا آپ کی زندگی میں پکی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب ہو، تو قاعدہ اصول یہ ہے کہ امت کے لیے اس میں سے ایک نصیب، ایک حظ، ایک حصہ ہوتا ہے، جب تک کہ کوئی خاصہ یا تخصیص نہ آ جائے، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے یہ جو انعامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی یتیمی، آپ کی بے کسی، آپ کی غریبی، آپ کی تنہائی میں کیے، یہ ہر اس شخص کے نام اور اس شخص کے لیے بھی ہے جو ایمان میں، عمل میں، اتباع میں، محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے زیادہ قریب ہے اتنا زیادہ شامل ہے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں، صرف ایک یتیم کی کفالت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنی رفاقت کی بشارت سنائی، تو جو ایمان و عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، علم و عمل میں جتنا زیادہ قریب ہوتا جائے گا، اس کے لیے اللہ کے وعدے اتنے زیادہ ہوتے جائیں گے، یعنی عطائیں زیادہ. جس طرح ایمان کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے، اسی طرح عمل کے ساتھ اجر بھی ہوتا ہے. صورت الہی ضمانت اور الہی بشارت ہے، غم ہو، دکھیاروں، مصیبت میں مبتلا ہر پریشان حال شخص کے لیے، خواہ اس کی پریشانی جیسی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے تقوی کو مخرج قرار دیا ہے. جیسے فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ نے کوئی اندھیری رات نہیں رکھی کہ جس کے بعد صبح نہ ہو، کوئی غم نہیں رکھا کہ جس کے بعد خوشی نہ ہو، بلکہ ایک غم کے بعد دوہری خوشی کا اس صورت میں ذکر کیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. इसमें डबल आयात, ये ताकीद भी है और एक तंगी पर सिंगल प्रॉब्लम पे डबल इनाम, डबल ब्लेसिंग्स। और हमारी ज़िंदगी में होता है, आप देखें तो बीमारी का अरसा कम होता है और सेहत का ज़्यादा, इसी तरह अताएँ बहुत ज़्यादा हैं, महरूमी कोई एक आध होती है, खुशियाँ ज़्यादा होती हैं और तकलीफ़ दुख एक होता है या कम होते हैं। तो ये अल्लाह के वादे हैं मुसलमानों के लिए, अहले ईमान के लिए। हाँ, इल्ला ये कि आप कंपेयर करें नॉन मुस्लिम्स नाफरमान, तो बात यह है कि उन पर तो रब की नाराज़गी की यही दलील काफ़ी है कि उन्हें मोहलत दी हुई है, लियज़दादू इस्मा, ताकि वो गुनाहों में बढ़ जाएं। इस आयत का जो अहम तरीन सबक है कि मोमिन की ज़िंदगी सस्ती नहीं होती, मोमिन ज़िंदगी की कीमत को जानता है। उसका स्केजुअल बहुत बिजी होता है, इबादत के बाद दोबारा हिम्मत करना होता है, उसकी ज़िंदगी में कोई छुट्टी नहीं होती। जब कोई प्रोजेक्ट, जब कोई चीज़, कोई काम पूरा करता है, दूसरा शुरू कर देता है। जहाँ उसका एक टाइम पब्लिक होता है, दिन का अक्सर हिस्सा कामों में, तबलीग में, दावत में, तालीम में होता है, वहीं उसका एक हिस्सा अपने रब के सामने खड़ा होने, इबादत करने के लिए भी होता है। पब्लिक टाइम मैनेज करने के साथ प्राइवेट टाइम फोकस्ड हो और वो रब के लिए स्पेसिफिक हो। फ़ैदा फ़रागत फ़नसब व इला रब्बी का फ़रगब, तो एक एक हर्फ इसका बड़ा अहम है। ख़ास तौर पर अगर कोई कहे कि मैं अपनी मुश्किलात में रास्ता कैसे पाऊँ, तो ये आयत दर्स है, फ़ैदा फ़रागत फ़नसब व इला रब्बी का फ़रगब, कि अपनी पूरी ज़िंदगी को, लाइफस्टाइल को पॉजिटिव करें। आपका कलेक्टिव टाइम मैनेज होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, रब की अताअत वाले कामों में होना चाहिए। इसके साथ साथ अलोन टाइम अल्लाह के साथ ज़रूर होना चाहिए, अलोन टाइम, मी टाइम रब के साथ। उसर यसर में बदल जाएगी, और यकीनन अल उसर के साथ यसर है, यानी एक तंगी के साथ दोहरी आसानी है, कुशादगी है। तालीम तबलीग का काम चूँकि ख़ास मुश्किल होता है, इसलिए मुअल्लिम के लिए, मुबल्लिग के लिए, मुबल्लिगा के लिए इस सूरत में अहम तरीन तरीका है कि इबादत के ज़रिए से इस्तकामत पाएँ। व इला रब्बी का फ़रगब, फ़ैदा फ़रगत फ़नसब व इला रब्बी का फ़रगब, थकावट कैसे उतारें, इबादत से। रब के सामने खड़ा होना इंसान को लोगों के सामने खड़ा होने से बचाता है, रब के आगे रोना दूसरों के आगे मजबूत करता है। अल्लाह से मांगना, गिड़गिड़ाना, ख़ास तौर पर बसारत के साथ बसीरत का सवाल, आसानी के साथ दिल की कुशादगी का सवाल, इल्म का सवाल, बसीरत का सवाल, इंशराह सदर की दुआ। एक दाई पर, मुअल्लिम पर अल्लाह का बड़ा एहसान होता है कि दावत देने और नेक काम करने के लिए, मंसूबे शुरू करने और मुकम्मल करने के लिए अल्लाह उसका सीना खोल दे। दाई का, मुअल्लिम का सीना दावत के लिए खोल दिया जाए तो उसमें बहुत कुछ कर गुज़रने का जज्बा पैदा हो जाता है, और जब पूरे जज्बे के साथ नेक काम के लिए मेहनत की जाए तो करने वाले के लिए मुश्किल भी आसान कर दी जाती है। ये है वो इंशराह सदर जिसके लिए मूसा ने अपने रब से दुआ की थी। तो वैसे ही मांगें, रब इशराह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मेरे रब मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह को, सीने की कन्फ्यूजन कंजेस्टन, ताकि मैं अपने कामों को निमटा सकूं, लोगों को समझा सकूं। अल्लाह ताला ने अपने नबी पर इंतहाई मेहरबानी फरमाते हुए आपका सीना खोल दिया। नबुव्वत से पहले भी आपकी यह हालत थी कि आप अपनी कौम के हालात देखकर, गुनाह नाफरमानियां और बुराइयां देखकर रंजीदा खातिर रहते थे। जो ही आपकी उम्र 40 साल हुई तो कौम के बारे में आपकी फ़िक्रमंदी में इजाफ़ा हुआ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हत्ता कि आप कई कई दिन रात तक गारे हिरा में खलवत नशीन होकर गौर व फिक्र करते रहते, हल तलाश करते कि लोगों को किस तरह राह रास्त पर लाया जाए, जुल्म को रोका जाए, बुराइयों का, नाफरमानियों का, गुनाहों का खात्मा किया जाए। फिर एक दिन गारे हिरा में जिब्रील अमीन आए और आप पर सूरतुल अलक की इब्तदाई आयात नाजिल फरमाईं। नबुव्वत की भारी जिम्मेदारी को, मुश्किल तरीन काम को अल्लाह ताला ने दिल में समझना, लोगों को समझाना और कंधों पे उठाना आसान कर दिया। इस सारी सूरत में जो एक पॉइंट है ना, वो ये کہ انبیاء اور صلحاء کے پرابلمس کیا تھے، ان کے برڈنز کیا تھے، ان کی فکر کیا تھی، ان کا مسئلہ کیا تھا اور ہمارا کیا ہے. دیکھیں دنیا کے ہم غم یہ تو ختم ہو جاتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں، بندہ کھا جاتے ہیں، جبکہ آخرت کا فکر اور آخرت کا غم بقا ہے، بقا ہے. ہمارے پرابلمز، برڈنز، مشکلات ساری دنیا سے ریلیٹڈ ہیں جو ہمیں کھا جاتی ہیں، زندگی کو کھا جاتی ہیں، جبکہ ان کی فکر، ان کا غم آخرت تھی. اس لیے ان کے دنیا کے مسئلے بھی حل ہو گئے. سلوشن مل رہا ہے. جو اپنا ہم غم آخرت کو بناتا ہے، پہلے اس کا دنیا کا ہم غم مشکل پرابلم ختم ہوتا ہے، لیکن جو اپنے دنیا کے غموں کو ہی سب کچھ بناتا ہے، پھر اسے آخرت کا رستہ سجھائی نہیں دیتا، پرمننٹ سلوشن نہیں نکلتا. دس از پوائنٹ، یہ ہے اصل نقطہ جو مشکل سے نکلنے کا رستہ دکھاتا ہے. اپنے کاموں میں اللہ کا لحاظ رکھنے والا نجات پاتا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا مشکل میں اس کو اپنے ساتھ پاتا ہے. جب مایوسی، تنگی، بیماری، تکلیف، مصیبت گھیر لیتی ہے، کوئی چارہ سجھائی نہیں دیتا، کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی، اللہ کی مدد آ پہنچتی ہے. وہ دعاؤں کو سننے والا، سینے کے بھیدوں کو جاننے والا، مسئلے کو جڑ سے ختم کر دینے والا ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وَلَا رُبَّ نَازِلٍ يَزِيقُ بِهِ الْفَتَى. کتنی ایسی مصیبتیں ہیں جب انسان پر نازل ہوتی ہیں تو دل تنگ ہو جاتا ہے. رُبَّ نَازِلٍ، کئی مصیبتیں ایسی ہیں، بہت سی ایسی مصیبتیں ہیں، يَزِيقُ بِهِ الْفَتَى، کہ نوجوان کا دل تنگ پڑ جاتا ہے، بڑے سے بڑا ہمت ہار جاتا ہے. يَزِيقُ بِهِ الْفَتَى ذَرْعًا وَعِنْدَ اللَّهِ مِنْهَا الْمَخْرَجَا. حالانکہ اللہ کے پاس اس کا ایگزٹ ہے، سلوشن ہے. جب یہ مصیبتیں پیک پہ پہنچ جاتی ہیں، ہر طرف سے انتہا کو پہنچی ہوتی ہیں، گویا زنجیر کا، چین کا ہر حلقہ، ہر کڑا سخت ہو جاتا ہے، انتہائی سخت، اور انسان گمان کرنے لگتا ہے کہ کیا کبھی یہ مٹیں گے، کبھی یہ ہٹیں گے. اچانک رحیم و کریم اللہ کی شفقت، رحمت اترتی ہے اور مصیبت دور کر دیتی ہے، ایسے جیسے کبھی آئی ہی نہیں تھی، کچھ ہوا ہی نہیں تھا. سورہ الشرح یا الم نشرح اور انشراح، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے بڑی کشادگی، خوشحالی دین کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے. سخت ترین پریشانی میں کسی دین دار کا ملنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی استاذہ کو، استاد کو، معلم کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں، تو وہ کیسے آپ کی رہنمائی کرتا ہے، کیسے آپ کے لیے زندگی بن جاتا ہے، کیا ان سے موٹیویشن پاتے ہیں، کیسے کوئی آیت، کوئی حدیث آپ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنتی ہے، زندگی کا یو ٹرن. دکھوں، تکلیفوں، غموں سے خوشحالی، کشادگی اور زندگی کا، کامیابی کا راستہ، اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، فرمایا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جسے اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اس کے لیے اسلام پر پریکٹس کرنا، عمل کرنا، لمبی لمبی کلاسز لینا، انتظار کرنا، پڑھنا، پڑھانا، سب آسان ہو جاتا ہے. جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے لیے اللہ آسانی کرتا ہے. اسی طرح فرمایا، أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اسلام کے لیے کھلنا پتہ ہے کیا ہوتا ہے، عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، پریکٹیکل مسلم ہو جاتا ہے، پھر اس کو اللہ کے احکامات میں، خواہ وہ تعدد زواج ہو یا وہ اسی طرح صبر کا گھونٹ پینا ہو، غصے کو پینا ہو، صبر کرنا ہو، معاف کرنا ہو، بدلہ چھوڑنا ہو، درگزر ہو یا صلح میں پہل کرنا، یہ سب اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، پھر وہ اعتراض نہیں کرتا، پھر وہ سوال نہیں کرتا، پھر وہ یہی کہتا ہے سمعنا واطعنا، رب تیرا فیصلہ ہے مجھے قبول ہے، رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا، اللہ تیرا ہر فیصلہ، میری جان بھی قربان ہے، تیرا حکم ہے تو مجھے قبول ہے، میری کیا اوقات کہ میں تیرے سامنے سر اٹھاؤں، تیرے خلاف جاؤں، مجھے تجھ سے ہی عافیت ملتی ہے، مجھے تجھ سے ہی مدد ملتی ہے، مجھے تجھ سے ہی راحت ملتی ہے۔ وہ شخص جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ نشرح لکا ای شرحناکا نورناکا نورنا قلبکا وسعنا قلبکا، اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کو نور سے، نور ایمان سے بھر دے، ہمارے لیے اسلام پر عمل آسان کر دے، ایمان کا، عمل کا، قبولیت کا راستہ ہمارے لیے بخش دے، جس طرح تو نے اپنے حبیب کے سینے کو نور سے بھرا، صدر کو کھول دیا، شرح صدر نصیب کر دیا۔ آمین۔
الحمدللہ سورہ کے خلاصہ اور تعارف کے بعد اس کو سمجھنا اب مزید آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ علم، کیا نہیں، نشرح، ہم نے کھول دیا، لکا، آپ کے لیے، صدرک، آپ کا سینہ۔ سینہ کھول دینا مطلب اسلام کے حق ہونے پر اطمینان، دل کا نور ہدایت سے روشن ہونا اور ذکر الہی سے نرم ہونا،
یعنی دل کا اللہ کی حکمتوں سے منور ہو جانا، اس کے احکام کی حکمتوں کو سمجھ لینا۔ یہ ہے کہ جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، یعنی اللہ کے احکام، حکم کی حکمت کو سمجھنا۔ یہ سمجھ آ جائے نا، یہ گویا سینہ کھل جاتا ہے۔ تو ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسلامی احکامات کے لیے طبیعت کا مائل ہونا، جسم کا تیار ہونا، ذمہ داریوں کا اٹھا لینا، اللہ کے احکامات کو خوش دلی سے نبھانا، یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے سینے کا کھول دیا جانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بھی دعا کی تھی جب اللہ سے عرض کی کہ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اللہ میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان نہیں چلتی۔ اسلامی احکامات پر عمل درآمد، پابندی کی توفیق، یہ بھی شرح صدر کے ساتھ ہوتی ہے، وگرنہ آپ دیکھیں تو ذہن الہاد کی طرف، ذہن بغاوت کی طرف، شکوک و شبہات، وسواس کی طرف جاتا ہے کہ اچھا یہ ہے تو یہ کیوں، اچھا پھر یہ تو ظلم ہوا، اچھا یہ میرے لیے کیوں، یہ ہے کیسے، تو اس طرح کے کیا، کیوں، اگرچہ، مگرچہ، چونکہ، چنانچہ، اس طرف ذہن چلا جائے تو انسان کام کر نہیں سکتا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ بصیرت عطا کر دے تو عمل اور پابندی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ ہے شرح صدر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب کیا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، یعنی یقیناً ہم نے آپ کا سینہ کھولا، تو پریشانی کی کیا بات ہے، یہ اعتراض کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا، اور ہم نے اتار دیا، وضع اتارنا، وضع حمل کہتے ہیں، ڈیلیوری، برتھ، بچے کا پیدا ہو جانا، وضع حمل، اور ووضعنا، اور ہم نے اتار دیا، عن کا، آپ سے، وزرا کا، آپ کا بوجھ۔ یہ کس بوجھ کی بات ہو رہی ہے، کس بوجھ کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، یہ کوئی کمر پر بوری نہیں تھی، لیکن ہاں ذمہ داری کا بوجھ تھا۔ ذمہ داریاں بوجھ ہوتی ہیں نا، تو بوجھ اتار دینے سے مراد وحی الہی کی ذمہ داری، وحی الہی برداشت کرنے کی استعداد پیدا کرنا، جیسے سورۃ المزمل میں ہے، انّا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم تجھ پر ایک بھاری بات نازل کریں گے۔ اور اس وحی کی ذمہ داری اور اس کے احساس کا بوجھ اس قدر زیادہ ہوتا تھا کہ اگر آپ اس وقت سواری وغیرہ اونٹنی پر بیٹھے ہوتے اور وہی اترتی تو بوجھ سے وہ اونٹنی جس پر آپ سوار ہوتے بیٹھ جاتی،
اتنا بوجھ ہوتا. اور آپ خود اندازہ کریں کہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو خاشعًا متصدعًا من خشیۃ اللہ. یہی وجہ ہے کہ آسمانوں زمینوں پہاڑوں جب اللہ تعالیٰ نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, تو یہ ذمہ داری کا بوجھ اس قدر ہے, احساس ذمہ داری, اس کا بوجھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بوجھ کو آپ سے ہلکا کس نے کیا, مگر نہ آپ تو اس کی شدت محسوس کرتے ہوئے گویا اپنے آپ کو ہی ہلاک کرنے والے تھے, جیسے الشعراء میں ہے, لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, شاید آپ اپنے آپ کو اس لیے ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. اور اسی طرح لوگوں کی ہدایت کی فکر اور ذمہ داری کا احساس, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ فکر نہ کریں, یہ آپ پر گناہ نہیں, آپ کے ذمے نہیں. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, تیرے ذمے انہیں ہدایت دینا نہیں, لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو یہاں وزر سے مراد یہ احساس ذمہ داری, امانت کا بوجھ, پھر خواہ وہ وحی الہی ہو یا نبوت کی ذمہ داری, یہ تمام اس میں شامل ہے. یعنی ایک ہی بات ہے, وحی, لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا, ان کے طرح طرح کے اعتراضات, انکار, اس کی فکر, نبوت کی ذمہ داریاں, یہ آپ کے کندھوں پر بہت بوجھ تھا جسے اللہ نے پہلے تو اس طرح تسلی دیتے ہوئے کہ آپ کے ذمے منوانا نہیں, لستا علیہم بمسیطر, انما علیک البلاغ, انما انت مذکر, جب یہ بتا دیا جائے کہ آپ کے ذمے پہنچانا ہے منوانا نہیں, تو یہ بوجھ اتر جاتا ہے, یہ احساس ذمہ داری اور لوگوں کے انکار کی فکر کم ہو جاتی ہے, تسلی ہے بہت بڑی. اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں برکت اور آپ کے لیے آسانیاں اور آپ کی حفاظت, یہ سب اس میں شامل ہے. وزر ایسے بوجھ کو کہتے ہیں جو اٹھایا نہ جا سکے, جس کا احساس, جس کے اٹھانے کی فکر انسان کو ہلکان کیے جائے. وزر وہاں بھی تو آپ نے پڑھا, لا تزرو وازرہ تم وزر اخرا, کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور جو حمل ہوتا ہے نا, وزر اور حمل دونوں ہی بوجھ اٹھانے کے ہوتے ہیں, لیکن حمل وہ بوجھ جو اٹھایا جا سکے, جیسے حاملہ حمل, لیکن وزر وہ بوجھ ہوتا ہے جو اٹھایا نہ جا سکے. اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کا حق ادا کرنا آپ کے لیے آسان بنا دیا. اور حجت الوداع کے موقع پر جب آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اللہ کو گواہ بنا کر بتاؤ کہ کیا میں نے تم تک ہر ہر بات پہنچا دی, تو سب نے کہا بھلا بھلا, کہ اللہ تو گواہ بن جا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں چھپایا اور سب ہم تک پہنچا دیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا ذکر کیا کہ آپ کا سینہ کھولا, آپ کو نور بصیرت دیا, اور آپ کے لیے عمل کو, احکامات کی پاسداری کو آسان بنایا, اور نبوت کی, وحی کی ذمہ داری کا بوجھ آپ سے ایسا اتارا کہ حق آپ نے ادا کر دیا, اور دوسروں کا ہم نے آپ کو مکلف نہیں بنایا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, اور ہم نے تجھ سے تیرا بوجھ اتار دیا. الَّذِي, وہ جس نے, انقاضَ, توڑ دی, نقض عہد, نقض میثاق, وعدہ توڑنے کو کہتے ہیں, جیسے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, یہی لفظ آیا ہے. اسی طرح لَا تَنْقُضُ الْمِقْيَالَ وَالْمِيزَانَ, نقض توڑنا, کمی کرنا. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, وہ بوجھ کہ انسان سمجھے کہ لوگ قبول کیوں نہیں کر رہے, کمی کیوں کر رہے ہیں, اسے مکمل قبول کیوں نہیں کرتے, یہ بوجھ انسان کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے. ظہر, پیٹھ کا آپ کو خطاب, واحد کی ضمیر, ظہرک, آپ کی پیٹھ, پشت, وہ بوجھ کہ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی, اللہ نے وہ ہلکا کر دیا, وہ اتار دیا. اچھا, بعض نے یہاں ایک اور بوجھ کی طرف تفسیر اور اشارہ کرتے ہوئے ایک تکلف اور غیر اہم چیز کو ایڈ کیا اور پھر خود ہی وضاحتیں دیتے ہیں. مثلا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بشری تقاضے سے جو کچھ اللہ کے حکم سے پہلے کام ہو گیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا تو آپ اپنے دل میں بڑا بوجھ سمجھتے، اور اسی لیے آپ 100 100 مرتبہ استغفار بھی کرتے، دن بھر استغفار کرتے، تو جن گناہوں کا یا جن چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتری کی توفیق نہ مل سکی اور آپ کو ان پر ایک ملامت اور احساس اور ملال گراں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت نامہ جاری کر کے کہ قد غفر لك اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کو اس بوجھ سے، اس گراوٹ سے آزاد کر دیا جن کو آپ اپنے دل میں بہت ہیوی محسوس کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ سے یا اس فکر سے آپ کو آزاد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت نامہ جاری کر دیا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ یہ غیر اہم ہے، کیونکہ خواہ وہ ابن ام مکتوم کا معاملہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو توجہ نہ دینا، اور اسی طرح منافقین کے ساتھ برتاؤ، یا بدر کے قیدیوں کا معاملہ، یا مشرکین کے لیے دعا، تو یہ الگ معاملات ہیں بشری تقاضوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا آپ کا اس میں اپنا اجتہاد، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے اس کا متبادل آپ کو بتا دیا کہ اس کے بجائے وہ کام زیادہ بہتر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خطا ایسی نہیں کہ آپ نے جان بوجھ کے کی ہو اور شمار ہو سکے اور آپ پر اس کا کوئی بوجھ ہو کہ یہاں اس بوجھ کی طرف اشارہ ہو۔ اصل میں یہاں تو نبوت کی ذمہ داریاں، وحی کی امانت، اور لوگوں کی بے اعتنائی کا فکر، احساس اور بوجھ، یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پہنچانے میں آپ کے لیے آسانی کی کہ آپ نے حق ادا کر دیا، اور لوگوں کے انکار یا اعتراض کا ذمہ دار آپ کو نہ ٹھہرایا کہ آپ اس بوجھ سے آزاد رہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا لَكَ آپ کے لیے، ذِكْرَكَ آپ کا ذکر۔ اللہ نے کیسے کیسے آپ کا ذکر بلند کیا کہ دنیا کے کونے کونے تک آپ کی امت پھیلا دی، آپ کا پیغام، آپ کا نام اور کام پہنچا دیا۔ کوئی وقت 24 گھنٹوں میں ایسا نہیں بچتا کہ جب دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان، اقامت، اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ اذان کے ذریعے، اقامت کے ذریعے، کلمہ شہادت میں، پھر خطبہ، تشہد اور کلاسز اور لیکچرز، تو اس کے علاوہ ایک لمبی چیز ہے۔ اگر آپ ایک سائنسی اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ حقیقت سائنسی اور روحانی دونوں پہلوؤں سے بڑی معنی خیز ہے کہ زمین کے مختلف حصوں میں وقت کے فرق یعنی ٹائم زون کی وجہ سے فجر کی اذان ایک مسلسل سلسلے کی صورت میں دنیا کا چکر لگاتی رہتی ہے۔ جب آخر کونے تک وقت پہنچتا ہے تو دوبارہ سے اگلی اذان اور نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز اور قابل غور حقیقت ہے کہ اذان کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے سورج نیوزی لینڈ اور فجی جیسے ممالک کے مشرقی علاقوں میں طلوع ہوتا ہے، اور وہیں سب سے پہلے فجر کی اذان بلند ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ صدا وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے بڑھتے انڈونیشیا، ملائیشیا، برونائی، آسٹریلیا کے حصوں میں سنائی دیتی ہے۔ پھر یہی اذان پاکستان، بھارت، افغانستان، ایران، وسطی ایشیائی ممالک تک پہنچتی ہے۔ پھر اگلے مرحلے میں سعودی عرب، ترکی، مصر اور دیگر مشرق وسطی اور افریقی ممالک میں گونجتی ہے۔ وہاں سے یہ سلسلہ پھر آگے یورپ کے ممالک، برازیل، امریکہ، کینیڈا اور جنوبی اور شمالی امریکہ کے خطوں تک پھیل جاتا ہے۔ یوں جب فجر کی اذان دنیا کے آخری مغربی ممالک میں مکمل ہوتی ہے تو اسی دوران زمین کے مشرقی حصوں میں اگلی نماز کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ اس طرح کرہ ارض پر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب کسی نہ کسی ملک میں اذان کی صدا بلند نہ ہو رہی ہو۔ یہ گلوب پر پھیلا ہوا اذان کا مسلسل سفر اس بات کی خاموش مگر مضبوط گواہی ہے کہ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہر وقت، ہر خطے اور ہر قوم میں جاری رہتا ہے، بلا تعطل، بلا وقفہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ کس طرح اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور ذکر کو بلند کیا کہ مؤذن جب اذان میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ نہ کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح کلمہ شہادت ہو، کلمہ توحید ہو، نماز تشہد میں درود ہو، کیسے اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کیا۔ دشمن کہتے تھے کہ آپ کی زندگی تمام ہوگی تو کام تمام ہو جائے گا۔ ان نشانی اکہ الابتر، اللہ نے جواب دیا ورفعنا لك ذکرک، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، ورفعنا لك ذکرک۔ اور یہ بات اس زمانے میں فرمائی گئی تھی جب کوئی شخص یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ جس فرد فرید کے ساتھ گنتی کے چند آدمی ہیں اور وہ بھی صرف شہر مکہ تک محدود ہیں، اس کا آوازہ دنیا بھر میں کیسے بلند ہوگا اور کیسی ناموری اس کو حاصل ہوگی کہ اپنے تو اپنے غیر بھی جب حقیقت نامے لکھنے بیٹھیں تو ٹاپ لسٹڈ ٹاپ 10 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے پہ مجبور ہو جائیں، اور مجبور ہو جائیں کیونکہ آپ کا کردار بولتا تھا، اللہ نے آپ کو نام کو یوں بلند کر دیا۔ اللہ کے ہاں وہ شخص مردود ٹھہرا، نامراد ٹھہرا کہ جس کے سامنے رسول اللہ کا نام نامی آئے اور وہ درود نہ بھیجے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ آپ کی شان اور آپ پر انعامات، یہاں تین نعمتوں کا ذکر ہے، شرح صدر، وضع وزر اور رفع ذکر، تینوں کو بیان کرتے ہوئے خاص انداز ہے لا کا، عن کا، اس میں آپ کی عزت افزائی کا زیادہ اظہار ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی خاطر کیا گیا۔ ورفعنا لك ووضعنا عنك الم نشرح لك، آپ کے لیے، اے نبی آپ کے لیے۔ اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا جو انداز آیا ہے قرآن میں، اللہ نے عبد فرمایا، اللہ نے نبی فرمایا، رسول فرمایا، محمد فرمایا، تو ساتھ رسول اللہ، یہ دیگر تمام انبیاء سے ممتاز ہے۔ بقیہ انبیاء کے دیکھیں تو یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، اس طرح انداز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ انداز بالکل نہیں ہے۔ کہیں یا ایہا الرسول، کہیں یا ایہا النبی، کہیں یا ایہا المزمل، کہیں یا ایہا المدثر، اور جہاں کہیں نام آیا تو اس کے ساتھ رسول اللہ فرمایا، محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے ورفعنا لك ذکرک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو پیغام دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی امت پر نعمت اور احسان ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک احساس اور ایک کرب تھا کہ آپ اپنی امت کے لیے مانگتے مانگتے تو فرمایا کہ مشکل آتی ہے تو اللہ آسانی کو، خوشحالی کو دوہرا کر دیتا ہے۔ یہاں ایک تو تاکید ہے، یعنی ایک بات دو بار، فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، تاکید ہے، پھر ہر تاکید اپنے آپ میں ڈبل ہے، کیونکہ یہاں جو نقطہ آیا ہے نا العسر اور یسر کا، آپ دیکھیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ العسر پر الف لام ہے اور یسر پر الف لام نہیں ہے، تو العسر معرفہ اور یسر نکرہ۔ پر عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی اسم دوسری دفعہ معرفہ ہو کر آئے تو اس سے مراد پہلا اسم ہی ہوتا ہے، یعنی العسر تنگی، مشکل، جب الف لام کے ساتھ ہے تو کاؤنٹ ون ہوگی، اٹ ول بی کنسیڈرڈ ون۔ فَإِنَّمَا الْعُسْرِ، إِنَّمَا الْعُسْرِ، آگے یسرا، یسرا چونکہ نکرا ہے، معرفہ نہیں ہے، الف لام اس پر نہیں ہے، تو یہ جتنی بار آیا ہر بار شمار ہوگا، اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایوری ٹائم، یعنی ڈبل۔ یسرا دوسری دفعہ بھی نکرا آیا، الف لام نہیں ہے، تو مانا ہوا کہ اسی پہلی مشکل کے ساتھ اور آسانی ہے، یعنی ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں۔ اب آپ دیکھیں کہ اچھا اس یسرا دو آسانیاں، یہ نہیں کہ دو، بلکہ یہ عام زندگی میں مثال ہے کہ جب کسی چیز کو ڈبل کر دیا جاتا ہے تو وہ بے شمار ہو جاتی ہے، دوہری کے معنی میں، دگنا، دوہرا، زیادہ، یعنی کہنا کہ یہ سمجھ لو کہ سنگل ہے، وہ سمجھ لو کہ ڈبل ہے۔ اب وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک اور دو ہو، بلکہ ایک اور زیادہ کی بات ہوتی ہے، اس میں اور زیادہ اللہ کی بڑی نعمت اور احسان کا ذکر ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحت زیادہ ہوتی ہے اور بیماری کے چند دن ہوتے ہیں، سکھ زیادہ اور دکھ کم، اور پھر یہ کہ مشکل جو ہے وہ ایک وقت ایک ٹائم میں ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد دنیا میں بھی آسانی، خوشحالی، کامیابی، اور پھر صبر کی وجہ سے آخرت میں بھی اجر، تو دنیا اور آخرت میں اس لحاظ سے بھی ڈبل۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ وہ موٹیویشن ہے، وہ تسلی ہے، رب کا وہ انعام ہے کہ جو دکھی دلوں کو زندگی دے جاتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ، بس بے شک، مَعَ، ساتھ، یہاں بعدہ نہیں ہے کہ تنگی کے بعد، بلکہ ساتھ، جان لو کہ تنگی کے ساتھ خوشحالی کے دروازے کھلتے ہیں، خوشیوں کی لہریں آتی ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی میری بہن مجھے اپنا دکھڑا سناتی ہے تو میں دل ہی دل میں یہ آیت سوچ رہی ہوتی ہوں اور یہ یاد کر رہی ہوتی ہوں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب اس کے پاس کتنی بڑی خوشیوں کی لسٹ آ چکی ہے، اللہ کے وعدے پہنچ چکے ہیں۔ ہم اپنے غموں میں، دکھوں میں، آنسوؤں کے، آنکھوں کے آنسوؤں سے بھر جانے کی وجہ سے وہ چیز دیکھ نہیں رہے ہوتے جو ہمارے پاس آ چکی ہوتی ہے۔ شاید وہ راؤنڈ کارنر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا جو مشکل کے ساتھ انعام کا پیکج مل رہا ہوتا ہے، جو کبھی بھی بغیر مشکل کے نہ مل سکتا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ یہاں وہ العسر اور یسر کے فرق کو ضرور سمجھیں تو یسر کا آپ کو اندازہ ہو سکے گا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی بشارت ہے کہ مشکلات کے دن تھوڑے ہوتے ہیں اور مشکل کے ساتھ آسانی شروع ہو جاتی ہے، اور ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ کانوا یقولون لا یغلب عسر واحد یسرین اثنین، صحابہ کہا کرتے تھے کہ ایک مشکل کبھی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی، یعنی وہ مشکل کیا رہی جس کے بعد دوہری آسانی مل رہی ہو، یہ ہے انما العسر یسرا۔ آگے یہی آیت دوبارہ، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے، اور ساتھ، بعد نہیں، پھر کبھی نہیں، اب بھی، ناؤ۔ بس کرنا کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ، بس جب آپ فارغ ہوں، فَانْصَبْ، تو محنت کریں، فَانْصَبْ، محنت۔ یہ لفظ جنت میں انعام کی صورت میں بھی آتا ہے، لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ، کہ وہاں تھکاوٹ نہیں چھوئے گی۔ دنیا میں نیکیوں میں مشقت اٹھائیں، آخرت میں مشقت سے نجات پائیں۔ جب کبھی بھی دنیا کے کام کاج سے فارغ ہوں تو عبادت کی طرف دوڑ آئیں، جب کبھی بھی لوگوں کے ساتھ معاملات سے فارغ ہوں، آپ کا جو کلیکٹیو ٹائم ہے بہت پازیٹیو گزرا، اس کے بعد لمبی تان کے نہیں سونا، چل ریلیکس نہیں کرنا، بلکہ الان ٹائم اللہ کے ساتھ لگانا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، دن بھر میں آپ سرگرم رہے، تعلیم، تعلم، تبلیغ، بہت کچھ کیا، تو آخر میں رات کا حصہ رب کے نام کرنا ہے، آپ کا پرائیویٹ ٹائم رب کے ساتھ ہونا ہے۔ اس کی یہاں بہت ترغیب ہے، اور یہی رب کے سامنے اکیلے تنہائی میں کھڑا ہونا اجتماع میں آپ کے قدموں کو مضبوط کرتا ہے، مشکل میں پاور کا ایندھن بنتا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، تو جب تو فارغ ہو فرائض سے، دن بھر کے کام کاج سے، فَانْصَبْ، اور نصب کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہونا، مضبوط کھڑا ہونا، اس لیے کہتے ہیں نا فلاں چیز نصب کر دو، جھنڈا نصب کر دو، نصب۔ تو یہاں عزم، ہمت اور ارادے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہونا، لڑکھڑاتے، گرتے پڑتے، سستی، غفلت، بے دھیانی سے نہیں، خانہ پوری نہیں، بلکہ فَانْصَبْ، عزم و ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا۔ یہاں یہ مجاز بھی ہے اور حقیقت بھی، دونوں معنی ہیں۔ مجاز کیا؟ کہ رب کے ساتھ جو آپ کے ذاتی معاملات ہیں وہ بھی استقامت سے استعارہ ہوں، اور حقیقت یہ کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد، اجتماعی معاملات کے بعد، تنہائی میں قیام اللیل اور رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہوں تو محنت کر، یعنی عبادت کر۔ آرام یہاں نہیں ہے، مومن زندگی کی قیمت جانتا ہے۔ جب ایک کورس سے فارغ ہوتا ہے تو چھٹیاں اور فراغت نہیں، جب فارغ ہوں محنت کریں، چھٹیاں نہیں۔ When you finish something, start the next one، اگلا آپ کے سامنے پلان ہو، یہ چیز انسان کو بہت مضبوط کرتی ہے۔ مشکل اور تنگی میں خوشحالی اور آسانی بنتی ہے۔ ظاہر ہے ایک بندہ جب ٹائم ضائع کر کے اینڈ ٹائم، آخری ٹائم میں امتحان کی تیاری کرتا ہے تو کتنی مشکل سے دوچار ہوتا ہے۔ جب ایک کلاس کے بعد دوسری کلاس کے شروع سے ہی انسان محنت کی روٹین بنا لے تو ظاہر ہے کہ وہ عسر کے ساتھ کتنے یسر کو پاتا ہے۔ تو یہ اصل میں، یہ پہلی جو دو آیات ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس کا میتھڈ، اس کا سلوشن، اس کا پانا ان دو آیات میں ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، تو جب تو فارغ ہو جائے تو محنت کر۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا، ہمارے لیے پیغام ہے۔ یہ جو ہم ایک کام کر کے دوسرا، وہ چل ریلیکس، وقت کا ضیاع، صحت کا ضیاع، نعمتوں کی ناقدری، اور پھر یہ کہ جب مشکل آن پڑتی ہے تو پھر حیران و پریشان، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عسر کے ساتھ جو یسر کی چابی بتائی ہے نا، وہ فراغت کے ساتھ محنت ہے۔ کہ فراغت کو ضائع کرنا، فراغت میں محنت نہ کرنا، فرصت کو ضائع کرنا، یہ محنت کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ بہت اہم بات ہے، مومن کی زندگی میں فرصت نامی کوئی چیز نہیں ہے، وہ زندگی کی قیمت جانتا ہے ایک کے بعد ایک۔ اچھا شیڈول بنا رہے ہوتے ہیں لوگ، ڈے پلان، کہتے ہیں بہت کمفرٹیبل بنائے۔ میں ہمیشہ مشکل کا شکار رہتی ہوں، ایک کام کر کے فارغ ہوتی ہوں تو کہتی ہوں آگے کیا کرنا ہے، میرا مائنڈ فوراً اسی طرف چل رہا ہوتا ہے۔ مطلب فرصت اور فراغت، زندگی میں بڑی بوریت محسوس ہوتی ہے۔ جب ایک انسان کو محنت کا چسکا پڑ جائے، عبادت کی عادت بن جائے، تو فرصت اس کے لیے بوجھ ہوتی ہے۔ یہاں اسی چسکے کی طرف بلایا جا رہا ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور اپنے رب ہی کی طرف بس رغبت کر۔ اور رغبت شوق کو کہتے ہیں، شوق سے کام کو کہتے ہیں۔ فرض کی ادائیگی کے بعد نوافل میں شوق، ایک کے بعد اور، ایک کے بعد اور، حتیٰ کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آئے اور رب کے سامنے سجدے میں سر ہو۔ اللہم وفقنا، اللہم وفقنا۔ یہاں ورفعنا لک ذکرک آیت 4 اور فإن مع العسر یسرا آیت 5 اور 6 بھی یہی ہے۔ اس میں ایک اہم نقطہ ہے، ذکر کا بلند کرنا، یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اسی طرح مشکل کے ساتھ آسانی دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، اجر و ثواب کی صورت میں۔ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنا آخرت میں، شفاعت کبرا کا مقام، مقام محمود، لواء الحمد، کوثر، اور اولاد آدم کی سرداری، سیادت، یہ سب چیزیں سورہ الضحا میں بھی مینشن تھیں۔ کہاں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دنیا کی نصرت کے ساتھ، دنیا میں بھی ہر آنے والا دن، لمحہ موجودہ سے بہتر ہوگا۔ اور اسی طرح پوری دنیا موجودہ کا آئندہ، یعنی آخرت، قیامت کا دن، وہ بہتر ہوگا۔ اس میں درجہ عالیہ، بلند ترین مقام و مراتب شامل ہیں، تمام کے تمام۔ خواب و سورہ الضحا کا مقام ہو، وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، دنیا میں بھی تمام مقامات اور مراتب، اسی طرح آخرت میں بھی۔ خواہ سورہ الضحا ہے یا سورہ الم نشرہ، رفع ذکر ہو یا عسر کے ساتھ یسر، یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی امت کا مقام و مرتبہ، رسول اللہ کا نام، آپ کی شہرت، آپ کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کا ذکر، آپ کا نام، آپ کا کردار، کام، سب بلند کیا، اور اسی کے ساتھ ہی بلندی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور اس مشکل میں وقتی مشقت اٹھانے والے دوہری آسانیاں پانے والے ہیں۔ اللہم وفقنا، اللہم وفقنا۔ اور راستہ عبادت کا، اجتماعات میں بھی، جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی، اور مصروفیت میں بھی اور فرصت میں بھی، یہ ہے اصل بات۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ سورہ مکمل ہوئی۔